قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا
خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی چاہتی تھی اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ موسیٰ نے کہہ دیا تھا کہ اس کے بعد اگلی غلطی پہ آپ مجھے ہٹا دیجئے گا اس لیے استاد نے ہٹایا اگر موسیٰ نہ کرتے تو پھر وہ ان کو چلنے ہی دیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا کہ موسیٰ صبر کر لیتے تو ہم مزید باتیں بھی سیکھ لیتے ہمیں اور حکمت کی باتیں پتہ چلتی تو اسے پتہ چلا کہ شاگرد کو کسی موقع پہ بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا اب کے بعد اگر میں نے کوئی غلطی کی تو پھر آپ مجھے چھوڑ دیجئے گا یا اب اس کے بعد پھر میرا آپ کا تعلق کمزور ہو جائے گا کیونکہ پھر استاد کو ایک عذر مل گیا لہٰذا کہا اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے تین واقعات تھے تینوں کی اصل اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا اس کو عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی ان سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی کی بھی زیادہ توقع ہو اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے آپ دیکھیے کہ اس واقعے میں بہت کچھ تھا چونکہ سورت کے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ اس سورت میں علم کا فتنہ بھی ہوگا تو اس واقعے میں علم کی بات ہے پہلی بات ہے کہ علم کا سفر طلب کا سفر ہوتا ہے اور دوسری بات ہے کہ سارے واقعات جو بھی درپیش کیے گئے یہ مومنوں ایمان والوں کے ساتھ پیش کیے گئے تو کیا پتہ چلا کہ مومن ہونا یا ایمان والا ہونا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کو دنیا میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی غم نہیں آئے گا یعنی آپ نیک ہوں گے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا آپ کو آزمائش نہیں آئے گی آپ کے سب رکے ہوئے کام ہونے لگیں گے یہ کوئی ضروری نہیں ہے مومن کو جو بھی تکلیف آتی ہے وقتی آتی ہے بعد میں اس کا پھر اچھا بدلہ آخرت میں مل جاتا ہے پھر اس کے بعد علم کے لیے جو چند چیزیں چاہیے اگر آپ اس کو 1-2-3 کر کے لکھ لیں تو میرے آپ کے لیے ایک چیک لسٹ بن جائے گی کیا ہم رمضان کے بعد بھی اس علم کے سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اگر رکھنے کی خواہش تو ہے یہ تو مجھے بھی یقین ہے میری بھی آپ سب کی بھی ہے لیکن اس کے لیے جو اپنی اندر اہلیتیں چیک کرنی ہے کیا وہ میرے اندر ہیں کہ نہیں تو نمبر ایک کیا ڈٹرمینیشن ہر حال میں جمے رہنا کرتے جانا کرتے ہی جانا کرتے ہی جانا پھر دوسری چیز ہے بھوک اور تھکن پر قابو پانا آج تو روزے سے بیٹھے ہیں بیچ میں بریک نہیں ہوتی لیکن بعض دفعہ بریک لیٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے تو تھوڑا سا پیٹ پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے تھکن بھی آتی ہے کبھی تفسیر لمبی ہو سکتی ہے کبھی استاد بریک نہیں دے رہا چھوڑ نہیں رہا کچھ نہیں ہے تو کیا میں اپنے آپ کو بھوک اور تھکن پہ قابو پانے کے لیے تیار پاتی ہوں تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نیت کی ہوتی ہے لیکن بار بار بھول جاتا ہے ایک انسان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے یہ کروں گا لیکن بھولتا ہے لیکن جو ہی بھول سے یاد آئے دوبارہ اس کام کو کر لیا جائے پھر اسی طرح عاجزی استاد کے آگے ہمبل ہونا اس کی عزت کرنا جب تک کسی کی آپ عزت نہیں کریں گے آپ اسے ایک لفظ نہیں لیں گے اور استاد سے سب علم اب لے سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں اپنے استادوں سے صرف علم لیتے ہیں لیکن وہ اس علم کو اپنی زندگی میں لا نہیں پاتے. کیوں؟ کہ ان کے دل میں بات بتانے والے کے لیے کوئی شک ہو سکتا ہے, کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے. آہستہ آہستہ پھر علم کا سفر ٹوٹتا جاتا ہے, شروع میں کمزور ہوتا ہے, بعد میں پیچھے دوسری طرف چل پڑتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے, اوبیڈینس, کہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا وہ آزمائے گئے اور اس کے اوپر وہ قائم رہے تھے. پھر اسی طرح اس میں انٹریکشن دکھتا ہے, اچھے طالب علم اور اچھے استاد کون ہوتے ہیں جو انٹریکٹیو باتیں کرتے ہیں. اب یہاں تو ہم چونکہ اتنا وقت ہی نہیں ہوتا بات کریں, رمضان کے بعد جو کورسز ہوتے ہیں وہ انٹریکٹیو ہوتے ہیں, تھوڑی بات کر کے اب آپ شیئر کیجیے آپ نے کیا سیکھا, آپ کا کیا مشورہ ہے, آپ نے کیا, تاکہ پھر اس میں ایک خوبصورت ڈائلاگ ہوتا ہے اور یہ بات جو ہے وہ آگے آتی ہے. پھر ایک اور بات اس سے پتہ چلتی ہے ہمیں کہ حضرت موسیٰ کا واسطہ ایک بڑی ہی سٹبن قوم سے پڑھنے والا تھا. یہ آپ کی نبوت کے آغاز کی باتیں ہیں. بنی اسرائیل میں بہت ہی زیادہ بےتکی باتیں تھیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر سکھا رہے تھے. تو استاد کے اپنے اندر جب تک صبر نہیں ہوگا نا, شاگردوں میں نہیں آئے گا. شاگرد تو بہت بعد میں صبر کرتے ہیں, سب سے پہلے تو استاد صبر کرتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ جو دو مختلف قسم کے علم ہمیں دکھے, کہ یہ کیسے ہوا کہ خضر کو یہ علم پتہ چل گیا کہ وہ بچہ بڑے ہو کے کافر ہو جائے گا یا اس کشتی کو بادشاہ اٹھا لے گا, تو آپ اس کو یوں سمجھیے کہ گھڑی ہے نا, آپ اور میں گھڑی پہ ہاتھ نظر ڈالیں گے ہمیں اوپر کی سوئیاں دکھتی ہیں, ہم ٹائم دیکھ کے بتا دیتے ہیں. کسی مکینک کو جا کے آپ گھڑی دیں کہ ذرا چیک کریں اس میں کیا ہے, تو وہ اندر کی چیزیں دیکھے گا. اسی طرح سے آپ یاد رکھیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے کسی کام کے لیے چننا ہوتا ہے, بعض دفعہ ان کو دوسروں سے زیادہ چیزوں کو دکھا دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہاں حقوبا کی بات ہے, کہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کی کمٹمنٹ کی کہ مجھے اگر صدیوں بھی چلنا پڑے گا تو چلتے جانا چاہیے, تھوڑے سے دن کے بعد گھبرا نہیں جانا چاہیے, کب ہوگا, کب ختم ہوگا, کب پورا ہوگا, بلکہ پوری ڈیٹرمینیشن کے ساتھ چلتے جانا چاہیے. پھر تھوڑی سی بات کرتے ہیں ان واقعات پہ جو اس واقعے میں ہم نے دیکھے. یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے, بظاہر جو چیزیں ہمیں دکھتی ہیں وہ اندر نہیں ہوتی, تو اس میں تقدیر کو قبول کرنے کا بھی عمل ہے. راضی ہو جائیے, یہی بچے آپ کے نصیب میں تھے, اسی مرد سے آپ کی شادی ہونی تھی, یہی عورت آپ کی بہو بننی تھی, یہی ماں عورت آپ کی ساس بننی تھی, تو یہ چیز رہنی چاہیے. پھر دوسری بات اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے, آسان تک رہو شعین وہ خیر اللہ کو, بچہ اگر زندہ رہتا بعد میں وہ کافر بنتا تو مسلمان ماں باپ کے لیے کتنی موت مرنے کا مقام تھا. اگر وہ کشتی صحیح سالم رہتی لیکن ادھر دوسرے کنارے پہ جا کر پکڑی جاتی تو پھر اس کا بیچارے کا روزگار ختم ہوتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بظاہر زندگی میں ایسے حالات ہوتے ہیں, اچھی خاصی لڑکیاں ہوتی ہیں طلاق ہو جاتی ہے, اچھی خاصی لڑکی عورتیں ہوتی ہیں مرد ان کی قدر نہیں کرتے. کوئی بات نہیں, صبر کیجیے, اس کے پیچھے کچھ اور بھی بات ہو سکتی ہے. پھر اسے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ انسانوں کی اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ خود خود نہیں ہو رہا, یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا بائی چانس, اس کو نکال دیجئے. چانس کو ہم نہیں مانتے, آپ نے پیچھے پڑھا ازلام, تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کر کے تکے لگاتے تھے یہ تیر ادھر پڑا, تو بائی چانس کیا ہے, یہ بھی تو ہم کہتے ہیں نا چانس لگ گیا. نتھنگ از ان دس ورلڈ بائی چانس, ایوری تھنگ از پری پلانڈ, اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز جس کو پکڑ کے پھر ہم آگے چلتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ واقعی پھر اس کے لیے خیر کے راستے کھول دیتا ہے. بری صحبت انسان کو غلط چیزوں پہ لے جاتی ہے, اچھی چیز جو ہوتی ہے وہ اچھی چیزوں میں لے جاتا ہے. اور اس کے بعد اب جو اگلا واقعہ ہے, تھوڑا سا اس کو ابھی سے سمجھ لیجئے تاکہ پھر آپ کو اس میں زیادہ توجہ نہ دینی پڑے, اور وہ ہے حکمرانی کا واقعہ, حکمرانی کا فتنہ. بعض دفعہ لوگوں میں خوبیاں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن جب ان کو لیڈرشپ مل جاتی ہے تو وہ اس کو مس یوز کرتے ہیں, اس کا غلط استعمال کرتے ہیں, جس کا نقصان پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز سے ہی دور ہونے لگتے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے یہ ایک بادشاہ تھے اپنے دور کے, جو نیک بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ دنیا کی بھی بہت ساری دولتیں تھیں. اس سے ہم سب کو یہ پتہ چلے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار دے اور ساتھ اپنا خوف بھی دے تو وہ لوگوں کے فائدے کے بنتے ہیں. اس کے برعکس آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ جب بڑی طاقت کوئی بن جاتی ہے حکومت, تو وہ دوسروں کے لیے ظلم و زیادتی کا دروازہ کھول دیتی ہے. باقی چیزیں انشاءاللہ واقعے کے ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جاتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمارا فہم کھول دے اور ہم اس میں سے وہ ساری باتیں لے سکیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سکھانا چاہیے. آیت نمبر 83, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہو میں اس کا حال کچھ تم کو سناتا ہوں. یعنی کہانی سنانے کا انداز, لیکن کہانی بھی وہ جس کے اندر مورل بھی ساتھ ہے, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عمل کے نقطے بتا دیے. ان نام اکن لہو فل اردی, ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا. اس کو نوٹ کیجئے گا, آج دنیا میں کسی کو بھی کچھ ملتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے, آپ اور میں کسی بھی عہدے کو اپنے لیے بہت بڑی چیز نہ سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اس کو ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ نیک شخص تھا، مسلمان تھا، اس نے لوگوں کو فائدہ دینا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب ناکام ہونا نہیں ہے، یا مسلمان ہونے کا مطلب غریب ہونا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ فَتْبَ سَبَبَا، پھر اس نے ایک مہم کی طرف کا سامان کیا، یعنی اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا۔ اس کو نوٹ کر کے لکھ لیجئے، ٹو یوز یور ریسورسز۔ اسلام ہمیں ریسورسز کو اور مینز کو یوز کرنا سکھاتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ اس کو استعمال نہیں کرتے، تو آہستہ آہستہ وہ نعمتیں پھر ان سے چھن جاتی ہیں۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدھا، حتیٰ کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ اب آپ دنیا کا پورا امیجینیشن میں لائیے، ذرا پورا گلوب ذہن میں لائیے، تو سینٹر سے مغرب کدھر گیا؟ آل دا ویسٹ۔ آپ سوچ سکتے ہیں ویسٹ میں کون سے کنٹریز ہیں، کہاں گیا ہوگا، کہ وہاں ایسے لگا کہ بالکل سمندر ڈوب ہی رہے۔ اور وہاں اس کو ایک قوم ملی، ہم نے کہا ہے ذوالقرنین، تجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کر۔ یعنی اچھے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ چوائس بھی اگر دے دینا کہ آپ لوگوں کو کے ساتھ ظلم کریں، یا لوگوں کو تکلیف دیں، یا ان کے اچھا رکھے کریں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم ان کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور بھی زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائق اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہوگی، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ یہ ہے ایک عادل بادشاہ کہ اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ نرمی کریں گے، برے کام کریں گے تو ان کے ساتھ سختی کریں گے۔ اسلام کا مزاج بھی یہی ہے۔ آج ہمارے ہاں بعض دفعہ دو ہی ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف یہ کہ کوئی رول بھی نہ بناؤ اور بالکل چوپٹ معاملہ ہے، اور جو کر رہا ہے جو نہیں کر رہا دونوں برابر، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، چونکہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، چونکہ ہم نیک ہیں۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے، بعض لوگ جب رولز بناتے ہیں تو اتنے سخت کہ وہ سارے رولز میں سے گزرتے گزرتے ساری باتیں جو ہیں ان کے اندر سے نکل جاتی ہیں۔ خیر کی اچھا ادارہ یا اچھا انسٹیٹیوٹ یا اچھی قوم، اچھی عوام کون سی ہو سکتی ہے کہ جو رولز ماننے والوں کو اپریشیٹ کرے، ان کو اس کے ساتھ ایوارڈ دیے جائیں، اور جو نہیں مانتے ان کو آہستہ آہستہ سے سمجھایا جائے۔ دنیا کا یہی قانون ہے، اور اسلام کا ایک جملے میں اگر آپ انٹرو لیں تو وہ یہی ہے۔ یہ جتنی اسلامی سزاؤں پہ لوگ بات کرتے ہیں تو وہ اصل میں برے لوگوں کو برائی کی سزا دی جاتی ہے، اچھے لوگوں کو اچھے کام کا بدلہ دیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی کا یہی مزاج تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملے میں بہت نائس رہتے، اور ذرا سا لوگ حق تلفی کرتے کسی کی، یا کوئی کمٹمنٹ کو نہ نبھاتے، یا وعدہ توڑ دیتے، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں قحط شکنی کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت زیادہ غصے میں آتے تھے، اور یہ ایک ایمان والے کی علامت ہوتی ہے۔ آپ نے اس میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ کیوں آ رہا تھا؟ ارے آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا، آپ نے اچھی والی کشتی توڑ دی، تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مادہ ہے نا، کہ آپ کسی کو غلط کام کرتا دیکھیں اور بدھو بن جائیں صرف اس لیے کہ وہ آپ کو برا نہ کہہ دے۔ وہ کہ نہیں، تو ہر وقت ہنستے ہی رہتے ہیں۔ نہیں، ہر وقت تو بیوقوف ہنستے ہیں، دیوانے ہنستے ہیں، ان کو تو ہر وقت غصہ ہی چڑھا رہتا ہے۔ نہیں، ہر وقت غصے میں تو بالکل کرنکی لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک اچھا دائی دین اسماعیلی بھی ہوتا ہے، اس کو غصہ بھی آتا ہے، وہ نرمی بھی کرتا ہے، وہ سختی بھی کرتا ہے۔ وہ جس کو کسی کی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آنکھ سے گھورو اور ایک آنکھ سے پیار کرو، بچوں کو کھلاؤ دامادوں کی طرح اور ان کو دیکھو قصابوں کی طرح، یعنی بچوں کی تربیت کا بھی یہ بڑا خوبصورت نقطہ، اس کو بھی نوٹ کیجئے گا۔ کل جو ہم نے واقعہ جو ہم نے پیرنٹس کے ساتھ معاملات پڑھے اور دیکھا کہ کس طرح ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، ان کو ناراض نہیں کرنا، چھڑکنا نہیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ تو آج ماں باپ بچوں کے لیے کرتے ہیں، جو بچوں کے کو کرنا چاہیے ماں باپ سے۔ آج کے ماں باپ بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے، ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتے، پکڑیں گے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا۔ تو ترجیحات بدل گئیں، تو بچوں کی تربیت میں بھی آپ کبھی ایک طرف نہ جھکیں، اچھی بات پہ پیار کریں، میرا بچہ میرا لاڈلا، اور غصہ دلائیں، غلط کام کریں تو پھر چاہے گھوریں، چاہے ڈانٹیں، چاہے دو منٹ ان سے بات نہ کریں، ان کو سکھائیں۔ ہم بالکل ڈھیٹ کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بعد میں بچے کہتے ہیں پتہ نہیں امی کیوں بولتی ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بچوں کو احساس دلائیں کہ بیٹا آپ اچھا کام کریں گے تو میں آپ سے خوش ہوں، آپ اچھا کام نہیں کریں گے اس کا نتیجہ ہے کہ میں آپ سے تین منٹ تک بات نہیں کروں گی، یا اس کے بعد جب آپ مجھے بلائیں گے میں ایک دفعہ آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ان کے اندر تھوڑی سی فرق پیدا کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ان کو خود بھی اپنی غلطیاں دکھیں گی، نہ کہ آپ کو ہر وقت کہنا پڑے گا۔ پھر دوسری اس کی مہم شروع ہوئی، پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے ہی نہیں دیا، یعنی ایسی جگہ ہے جہاں چھتے تک نہیں ہے گھروں پہ، کھلی جگہوں پہ خیموں میں لوگ رہتے ہیں، یا کوئی اللہ جانے کیسی جگہ ہے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ دوسروں نے آفر کی تو کہا نہیں، جب میرے پاس خود رب کا دیا ہوا تو مجھے دوسروں کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بس تم محنت سے میری مدد کرو۔ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ دیکھیے، ہر وقت دین کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مال کی ضرورت تو بہت کبھی پڑتی ہے، کوئی پروجیکٹ شروع ہوا دیٹس اٹ، ختم ہوا، کوئی ہر وقت تھوڑی مانگتا ہے۔ اصل میں جس چیز کی دین کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے نا، وہ مین پاور ہے۔ تو یہ حضرت خضر کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے مال نہیں دو، میں اپنے پیسے لگا لوں گا، میرے پاس بھی تو بہت ہے، میں نے ضرور تم سے چندہ لینا ہے۔ ہاں لیکن میں خود تو ایک ہی ہوں نا، میں دو تو نہیں ہو سکتا، میں چار تو نہیں ہو سکتا، تو مجھے افراد کی قوت کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ دیکھیں تبوک کے سفر میں مال دینے والوں کی بھی جان نہیں بچی جب تک کہ وہ خود ساتھ نہیں گئے۔ تو یہ بات کہہ کے کہ تم محنت سے میری مدد کرو، آج امت مسلمہ اور خاص طور پہ پاکستان والوں کو بھی یہی پیغام ہے۔ ہر وقت سیاستدانوں کا برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ آپ اور میں ذرا اپنی مدد تو پیش کریں، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا اپنی مدد آپ کے تحت، کیجیے، اپنی گلیاں صاف کریں، اپنی روڈ صاف کریں۔ ہم اپنے ملکوں کے کئی مسائل کو خود کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جہاں بجلی کا مسئلہ ہے، اتنے کروڑ پتی یہ سرمایہ دار موجود ہیں، وہ آ کے بجلی کے یونٹ خریدیں اور لوگوں کو بجلی دے دیں۔ کوڑا لوگ نہیں اٹھاتے، ٹریش نہیں اٹھاتے، 10-5 سرمایہ کار مل جائیں، بیٹھ کے بات کریں، کمپنی بنائیں اور اس میں ٹریش ڈسپوزل کا کام شروع کر دیں، انشاءاللہ ہمارا ملک اچھے سے اچھا ہوتا جائے گا۔ تو دوسروں پہ بات ڈالنا، کوئی تنقید کرے یہ ٹھیک نہیں، یا یہ نہیں ٹھیک ہوتا، یہ نہیں ٹھیک ہوتا، بسم اللہ کیجیے، آپ آئیے ٹھیک کیجیے، آپ کی ضرورت ہے اس وقت، واقعی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو تو اس چیز کا احساس ہوا ہے نا، دوسروں کو احساس نہیں ہے، تو آپ یہ کام زیادہ اچھا کر سکتے ہیں۔ تو تنقید کرنے یا صرف کریٹیسزم کرنے یا نگیٹیوٹی پھیلانے کی بجائے کیا کرنا چاہیے، کام کر دیجئے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم دین کے ساتھ سنجیدہ ہیں تو ہم اپنا حصہ ڈالیں گے۔ بیٹھ کے تنقید کرنے کو میں ایسے سمجھتی ہوں، دل نہ براؤ کسی کا، لیکن آپ بچپن میں ہم نے دیکھا کرکٹ چلتی ہے نا، اب دو کھلاڑی چار کھیل رہے ہوتے ہیں اور دو تو بس تبصرے والے وہاں بیٹھ کے تبصرہ کرتے رہتے ہیں، اس نے چھکا مارا، اس نے یہ کیا، وہ تبصرے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کھیلنے والا چھکا نہ مارے تو تبصرے والا چھکا تو نہیں بنا دے گا نا، وہ تو صرف اس کی باتوں کو چھیڑتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا کام صرف تبصرے، اور یاد رکھیں یہ تبصرے پھر غیبت بن جاتے ہیں، یہ گوسپ، یہ نجوہ بن جاتے ہیں، جب پھر ہم ایک کے ساتھ دوسرے اور دوسرے کے ساتھ، اور پھر بعد میں یہ اتنے بڑے فتنے بنتے ہیں کہ جس سے جو ہماری تھوڑی سی نیکیاں ہوتی ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بعمل بنا دے، پریکٹیکل بنیے۔ آپ کہتے فلاں کا گھر بڑا گندا ہے، جائیے صاف کر دیجیے۔ آپ کہتے فلاں کے بیک یارڈ میں اتنے پتے گرے ہوئے ہیں، جائیے صاف کر دیجیے، کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو اپنے گھر سے دکھتے ہیں نا پیچھے والوں کے پتے، آپ صاف کر دیجیے۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ پھر آپ جب کہتے ہیں نا بی بینیفیشیل، لوگوں کے فائدے کے بنیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود دوسروں کے لیے کرامت بناتا جائے گا۔ خیر، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادر لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں نے اس سے کہا اب آگ کو دہکا دو، حتیٰ کہ جب یاہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈیل دوں۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی بہت مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ نوٹ کریں، اتنا بڑا کام لیا۔ آپ سوچیے، آج بھی اگر آپ چولہے پہ پتیلی رکھیں تو کھانا پکتا ہے نا، آپ کی پیتل کی پتیلی تو نہیں جلتی، یا وہ تو نہیں پگھلتی۔ کتنی تیز آگ تھی کہ پیتل گل گیا، ابل کیسے موم کی طرح بنا۔ آپ دیکھیں نا، جیسے یہ آپ یہ اس کو سمجھیے کہ یہ اسٹیج ہے اور یہ دو پردے رکھے ہیں، اور اس بیچ کے پہاڑ کو اگر بھرنا ہو، ادھر بھی پہاڑ تھا، ادھر بھی پہاڑ تھا، یہاں سے یاجوج ماجوج اس قوم کی طرف آ جاتے تھے۔ تو قوم نے کہا کہ یہ پہاڑ کو بند کر دے۔ اب وہ چھوٹا پہاڑ تو نہیں ہوگا دو پہاڑوں کے بیچ میں، کچھ نہ کچھ تو اس کی جگہ ہوگی۔ تو انہوں نے اس پوری جگہ پہ پگھلا ہوا تانبا ڈالا کہ یہاں ایک دیوار بن گئی۔ کتنا بڑا کام ہے، لیکن عاجزی دیکھے، حاضر رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہ ہے اصل میں ایمان، حاضر رحمت من ربی۔ بڑے سے بڑا کام کر لیں، آج اب فتنوں کے آگے دیوار بن رہے ہیں، آج اگر لوگوں کے افکار کو مضبوط کریں، آج لوگوں کو علم دے رہے ہیں، کچھ کریں، کبھی یہ نہ کہ ہمارا کام اپنے نام۔ بعض لوگ مائک لے کر 10 منٹ پہلے اپنی تعریفیں بیان کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، وہ کیا، اس وقت کام شروع کیا، ادھر گئے، یہ سب کچھ جو شہر میں ہو رہا ہے نا یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ نہیں، حاضر رحمت من ربی، اور اللہ سے رحمت مانگیے، کہیے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے میرے مالک مجھ پہ اپنی رحمت کر دے۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر میں اللہ کے نبی نے یہ دعائیں مانگی تھی کھڑے ہو کے۔ تو میں اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ مجھ سے دین کے نئے نئے کام لے لے۔ دین تو وہی رہے جو اللہ کے نبی اور اس کے ساتھیوں کا تھا، لیکن کام کے نئے طریقے لے، مجھے نئے طریقے سجھا، مجھے نئے آئیڈیاز دے، میں نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کروں، میں دین کو بہترین طریقے سے لے کے چلوں تاکہ میرے مالک میرا کچھ کام باقی رہ جائے۔ کیونکہ آپ دیکھیے جب کوئی کام شروع کیا جاتا ہے نا تو اس کو دیکھ کر جتنے بھی لوگ کام کریں گے سب کا صدقہ جاریہ پھر اسی کو ملے گا، تو یہ رحمت ہے اللہ کی۔ ذوالقرنین نے ایک ایسا کام کر دیا جو ان لوگوں کے بس میں بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کو کتنا قبول کیا، سب سے پیاری کتاب میں اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا۔ تو اپنے لیے دعا کریں اللہ ہم سے کوئی ایسی خدمت لے لے، کسی ایک کو بھی نہ بتا لیکن ہمارا نام اپنے دفتروں میں لکھ لے، لوح محفوظ میں لکھ لے کہ فرشتوں اس انسان یا اس بندی کی وجہ سے یہ کام شروع ہوا تھا، بعد میں بہت ساروں نے اس کو کر لیا۔ اللہ تعالیٰ میں نیکیوں کے انیشیٹو لینے والا بنائے۔ کب تک لکیر کے فقیر ہوں گے کہ دوسروں کے نقش قدم پہ چلتے رہیں؟ ہاں پھر آگے فرمایا، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پابند خاک کر دے گا۔ یہ ہے اچھے حکمرانوں کی خوبی، ہم نے کی بہت بڑی انوینشنز کی، ہم نے بہت بڑی عمارتیں بنائی، بڑی دیوار بنا دی، لیکن ایمان ہے کہ جب اللہ چاہے گا تو یہ دیوار گر جائے گی۔ یہ نہیں کہتے ہم نے اسکائی اسکریپرز بنا لیے، کون ہے ہم سا کوئی ہو تو سامنے آئے، ہم تو اتنے اب زلزلہ پروف عمارتیں بنانے والے ہیں۔ نہیں، جب میرا رب چاہے گا اس کو ایک لمحے میں گرا دے گا۔ اور آپ میں بھی یہی کہیں، ہم سے کوئی بھی اگر دین کی خدمت اللہ لیتا ہے جب چاہے اس کو ختم کر دے، اور اللہ کبھی اس کو ختم نہ کرے۔ اور یہ میرے رب کا برحق وعدہ ہے، وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گھتم گھتا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا۔ امیجن کریں ذرا قیامت کو۔ اب سورت کا بالکل تتیمہ، یہ آخری 10 آیتیں بھی یاد کرنے کے قابل ہے۔ فتنہ دجال سے بچانے والی آیتیں کیا ہیں اس میں، کہ اس دن انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، سب جو ہیں وہ لوگ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہ سارے واقعات جو ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں اصل میں تو قیامت کے لیے تیار کر رہے ہیں نا، کہ اس دنیا کے دھوکوں سے نکل جاؤ۔ یہ دنیا جو ہے یہ 4 دن کی ہے، اصل میں آگے جو قیامت آ کے تمہیں اللہ کے سامنے پیش کرنے والی ہے، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ کیا تم نے واقعی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے کہ میرا مالک جب مجھے اپنے سامنے پیش کرے گا تو اس وقت کے لیے کیا میں واقعی پوری طرح تیار ہوں؟ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو کام ہوگا۔ آج یہ دنیا ایک دھوکے کی طرح، ایک نشے کی طرح انسان کے سر پہ سوار ہوتی ہے۔ دنیا میں خوب سے خوب آگے بڑھنے کا ارادہ، خوب چلو آگے، یہ کرنا، نئی نئی جائیداد، انوینشنز ہیں۔ آپ سوچیے کہ آج کی ڈیٹ دیکھیے، 6:15 ہے نا، آج 15 جون ہے۔ اگر کوئی آپ کو مجھے کہے کہ 16 جون کو قیامت آ جائے گی، کل قیامت آ رہی ہے، تو کیا پھر ہم مزید کچھ اس دنیا پہ انویسٹ کریں گے؟ تو قیامت تو چھوڑ دیجئے، موت کی بات کر لے۔ اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ کل آپ نے فوت ہو جانا ہے، ذرا آئیے وہ ایک پلاٹ کا سودا نہ کر رہے ہیں، میں کروں گی؟ ادھر آئیں ذرا، بازار سے کوئی چیز تو خرید کے لائیں، ذرا آئیں آپ کے گھر میں صوفہ تو ڈال دیں، ذرا آئیں آپ کو کارپیٹ تو لا دیں، آئیں ذرا بیڈ تو لا دیں، میں لاؤں گی۔ بس یہ ہے اس کا صورت کا خلاصہ۔ پوری صورت مجھے آپ کو یہی سکھا رہی ہے کہ بی ریڈی فار خیر آفٹر۔ تم نے اپنے رب کو دیکھنا ہے، تمہارا اس سے معاملہ ہوگا، آ جاؤ۔ اور بہت سارے لوگ دنیا کے دجل میں کھو چکے ہیں، گم ہو چکے ہیں۔ یہ دنیا انسان کو لبھاتی ہے، سوچیں تو دنیا کی، بولیں تو دنیا کے، دائیں دنیا، بائیں دنیا، آگے دنیا، پیچھے دنیا، اور ایک نشے کی طرح یہ دنیا ہمارے حواسوں پہ سوار ہوتی ہے۔ ہر وقت ہم دنیا کی، آپ دیکھیے جو لوگ دنیا کی انوینشنز بھی کر رہے ہیں کہ وہ بہت فائدے والی چیزیں نہیں لا رہے، دن بدن جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ انسان کو نقصان دے رہی ہے۔ یہ سارا دن جو ریڈیئیشنز کے اندر ہم بیٹھے رہتے ہیں، کمپیوٹر سے بھی، سیل فون سے بھی، آئی پیڈ سے بھی، ہمیں جو ریز ملتی ہیں نا، یہ ہماری باڈی کے سیٹ اپ کو خراب کر رہی ہیں۔ بہت زیادہ بچوں کو ایسی چیزوں میں رکھنا وقت سے پہلے ان کو بوڑھا کر رہا ہے، ان کی نظر کمزور ہو رہی ہے، ان میں ساتھ کئی قسم کی جلدی بیماریاں ہو رہی ہیں، آنکھیں تو پہلے سے خراب ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بظاہر ہے یہ بڑی خوبصورت، ماننے کی بات ہے دنیا جیسا خوبصورت ہے کوئی نہیں، چکا چون کرنے والی، لیکن ہے ہلاکت کا سامان۔ جس کو آخرت تک پہنچنا ہے وہ دنیا کے روڑوں کو رستے سے ہٹائے گا۔ کبھی آپ نے ایک ہرڈل ریس کھیلی ہوگی کہ جس میں ایک انسان راستے کی رکاوٹوں کو ہٹا ہٹا کے آگے جاتا ہے، اور جو پہلے چلا جائے وہ جیت جاتا ہے۔ بلیف میں یہ دنیا ایک ہرڈل ریس ہے۔ اس دنیا میں کہیں گڑے پڑے ہوئے ہیں تو کہیں بڑی بڑی چٹانیں پڑی ہوئی ہیں مجبوریوں اور مشکلات کے نام کی۔ صراط مستقیم ہے ہی وہ راستہ کہ جس کو دنیا کی ان ساری ٹیمپٹیشن سے لے کر انسان سلامتیوں سے گزر جائے اور آخرت میں اللہ کے سامنے پہنچ جائے۔ اور راستے میں اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو قرآن کا یہ نور دیا ہے۔ اس ٹارچ کو پکڑ لو، ہاتھوں میں لے لو گے، دنیا کے فتنوں سے بھی بچ جاؤ گے۔ اور اسی ٹارچ کو پیٹ پیچھے رکھ دیں، بیگ میں ڈال دیں، آپ کو لائٹ کی ضرورت ہو اور لائٹ آپ کے بیگ میں ہو، راستہ نہیں دکھائے گی، تو اس قرآن کو کھولنا پڑے گا. اس بند قرآن کی عزت بہت سالوں سے ہم نے کی اور آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ, لیکن اب اس کھلی کتاب کی عزت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سب کچھ سکھا کے بتا رہا ہے کہ تم آزمائشوں میں پڑے ہوئے ہو, تمہیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہوگا. اور آپ اور میں اگر اس صورت کا واقعی میسج سمجھ گیا نا, تو اب ہر جمعے اس کو پڑھنا نہیں چھوڑیں گے. نیت کیجئے, ارادہ کیجئے, خود سے وعدہ کیجئے کہ میں نے اس سے بچنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو دجل ہے, جس سے دجال ہے لفظ, یہ دجالیت کا بھی فتنہ, ایک جو فتنہ آنے والا ہے اس کو آپ, کئی لوگ تو بہت ہی غریب عجیب و غریب رنگ میں کہتے ہیں, وہ ہر چیز کو دجالیت کہہ دیتے ہیں, کہتے ہیں آج کے کھانے دجل ہیں, آج کا وہ ہے. حقیقت میں دجال آئے گا, کچھ نہیں. اب جب اللہ تعالیٰ کی معجزوں کو جھٹلانا شروع کیا, کہتے ہیں کوئی دجال نہیں آنا, وہ کانا نہیں ہوگا, یہ ٹی وی کا نام دجال ہے. تو یہ بیکار باتیں ہیں, ایسی چیزوں سے بچیے. ہاں, دجل کہتے دھوکے کو ہے, گھٹیا چیز قیمتی نظر آتی ہے, کسی گھٹیا چیز پر اعلیٰ کا لیبل لگا کر پیش کریں, لوگ کہیں گے آپ دھوکہ دیتے ہیں. اسی طرح بعض دفعہ اونٹ بیمار ہوتا ہے لیکن دکھایا ایسے جاتا ہے کہ وہ بیمار نہیں, اس کو بھی دجل کہتے ہیں. تو اصل میں یہ ہے کہ اس دنیا کے اصل کو سمجھ جائے انسان اور پھونک پھونک کے قدم رکھے, پھونک پھونک کے قدم رکھے. بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے جانوروں کو پکڑنا ہوتا ہے نا, اب ان کو کیسے پکڑیں, بھاگ جائیں گے. تو ان کے لیے نا کھائیاں کھودتے ہیں, ایسے گڑھے کھود کے نا, تو اوپر تھوڑی تھوڑی گھاس ڈال دیتے ہیں, پھر جب وہ جانوروں کو پکڑتے ہیں اور وہ بھاگتے ہیں نا, تو وہ اس کھائی کے اندر گر جاتے ہیں. اس کو بھی دجل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں. اب آخری آیتوں کو ان ساری آیت حساب سے سنیے گا, اور پھر انشاءاللہ ہم ان کی تلاوت بھی سنیں گے کہ اس دن کیا ہونے والا ہے.